بسم الله الرحمن الرحيم ما صل على محمد وآل محمد. تو ہماری گفتگو جو ہے ابھی انشاءاللہ محرم سے پہلے دو ہماری نشستیں رہیں گی انشاءاللہ یہی دعا کے حوالے سے ہے نا, دو ہو جائیں گی یہ آج اور آج ایک اور فورٹ نائٹ کے بعد. تو اس میں ہم نے انشاءاللہ اس بات کا ارادہ کیا کہ اس دفعہ اور اگلی دفعہ میں دعائیں سماعت پر بات کی جائے, اور دعائیں سماعت کے حوالے سے یعنی ویسے تو میں لفظاً اس کا ذکر کئی دفعہ کر چکا ہوں. جس زمانے میں انہیں بہت پہلے جب دعاؤں کے پڑھنے کی ظاہر توفیقات تھیں تو اس وقت بھی مجھے یہ دعا بہت یونیک اور بہت اچھی لگی تھی اس کے مطالب اور مضامین کے حوالے سے. مفاتی الجناح کے اندر یہ دعا موجود ہے, ٹھیک ہے, دعائیں سماعت, اور آپ کو جتنے بھی شیعہ ٹول کٹ وغیرہ ہے اس میں بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی. اچھا, اور اس دعا کی جو خاص بات ہے یعنی میرے ہاتھ میں جو ابھی ایک کتاب ہے, یہ کتاب جو ہے یہ انفیکٹ مرزا علی قاضی رضوان اللہ علیہ کے انہوں نے اس کی ایک شرح بھی لکھی ہے, یعنی انہوں نے بہت کم لکھا ہے. مرزا علی قاضی کی جو رائٹنگ ہے وہ بہت کم ہے, لیکن ان کی جو رائٹنگ ہے اس میں سے ایک یہ دعائیں سماعت کی شرح ہے. تفسیر تو نہیں کہیں گے, تفسیر میں کیونکہ بہت زیادہ تفصیل ہوتی ہے, شرح ہے اس کی. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پھر اسی کتاب کے ہی حوالے سے یعنی کہ جو ان کی مرزا علی قاضی کی شرح دعائیں سماعت ہے کہ اس کے حوالے سے ہی یعنی کہ میں دعا کا بھی ایک تحلیل و تجزیہ کر لوں اور پھر ان کی بیان کی ہوئی شرح بھی آپ کو سنا دیں. اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کی سند وغیرہ کے حوالے سے بعض اوقات مطلب بہت یہ مضبوط نہیں ہوتی یا بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتی, لیکن دعائیں سماعت کی ماشاءاللہ سند جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دعا باقاعدہ آئمہ علیہم السلام سے ہے, یعنی یہ دعا وہ نہیں ہے کہ جو کسی عالم نے بیان کی ہو, یہ کسی عالم کی دعا نہیں ہے یا کسی اور بزرگ کی دعا نہیں ہے, بلکہ یہ باقاعدہ آئمہ علیہم السلام سے آئی. تو میں پہلے اس کی سند آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے یہ بنیادی طور سے کہاں پر ہے. شیخ کفعمی ایک بہت مشہور کتاب ہے ہماری, البلد الامین و مصباح کفعمی, تو اس میں انہوں نے نقل کیا ہے یہ دعا جو ہے شیخ طوسی کی کتاب مصباح المتحجد میں منقول ہے, سید ابن طاؤس نے اس کو نقل کیا ہے, اور پھر بحار الانوار. اچھا, بحار الانوار کی جو نقل ہے نا ڈائریکٹ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اوریجنل نہیں ہے, کیونکہ بحار الانوار جو ہے وہ 400 سال پہلے, مطلب اٹ از اونلی اے کمپائلیشن, بحار الانوار صرف جمع ہے. تو خالی بحار الانوار سند نہیں بنتی ہے کسی بھی حدیث یا دعا کی, کیونکہ بحار الانوار خود آئمہ علیہ السلام کے 1000 سال بعد کی کتاب ہے, تو اٹ از اے کمپائلیشن. تو جب بھی بحار الانوار کا کوئی حوالہ ہونا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس سے اگلی سند بھی دیکھنی پڑتی ہے, یعنی اوریجنل کہاں سے آ رہی ہے. جی,
یہ کیا آئمہ علیہ السلام نے کوئی حدیثوں کی کتاب یا اس طرح سے کوئی جمع کروائی ہے جو ہمارے درمیان ابھی موجود ہو, یا
یعنی شروع میں جو ہے کہ اب مختلف اس بارے میں باتیں ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے مخطوطات یعنی اپنے اپنے ڈاکومنٹس بنائے ہوئے تھے آپ کے اصحاب نے. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ زمانہ کوئی پرنٹنگ کا دور تو تھا نہیں, ٹھیک ہے, لکھی ہوئی کتابوں کا ہی لکھے ہوئے ہی اس کے مخطوطات کا مکتوبات کا زمانہ تھا. تو کئی ایسے ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہمارے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں امام سجاد علیہ السلام سے کہ جو ابو حمزہ صومالی نے لکھی ہوئی تھیں اپنے پاس, ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ اگر غور کریں گے نا تو وہ حدیثیں یا روایات کہ جو مکتوبات کی شکل میں آئی ہیں ان وہ آپ کو بڑی مضبوط ملیں گی, بنسبت ان احادیث کے کہ جن میں آپ کو 20 لوگ بیچ میں مل رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. تو وہاں پر بعض اوقات تو لوگوں کے پاس اپنے اپنے ڈاکومنٹیشن تھی. اچھا, پھر وہ زمانہ جو تھا, ظاہر ہے کہ جب آپ کے لکھنا بہت زیادہ پریویلنٹ نہیں ہوتا تو پھر وہی لوگ حافظے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو یاد تھی, یعنی کہ شاید جو ایک بات جو کہی جاتی ہے نا کہ زیادہ تر جو محدثین تھے, چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں, کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے اکراس دا اسلامک ورلڈ, اور جس جس کے پاس بھی, یعنی کسی کو اگر کوئی حدیث یاد ہے اس سے وہ لی ہے, کسی کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ اس سے لی ہے, اس طریقے سے جمع ہوئی ہیں 15-15, 20-20 سال کے عرصے میں یہ تمام چیزیں. تو یعنی کہ وہ آئمہ کے زمانے میں تھیں چیزیں, انہوں نے لکھوائی تھیں. یہ جیسے صحیفہ سجادیہ کے بارے میں باقاعدہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس باقاعدہ اس کا ڈاکومنٹ تھا جو آپ نے مینٹین کیا ہوا تھا, یا آپ کے بعد آپ کی اپنی مطلب لکھا ہوا, وہاں لکھا ہوا جو آپ نے اپنے بعد اپنے اولادوں کو اور ان کو وہ کیا تھا. ریپیٹیشن بھی کافی ہے, ریپیٹیشن بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک پورا ٹاپک دیکھیں گے نا تو 40 میں سے 20 حدیثیں اوریجنل ہیں, یا شاید اس سے بھی کم. باقی وہی متن جو ہے نا وہ مختلف سورسز سے ریپیٹ بھی ہوا ہوا آپ کو بہت جگہ ملے گا, وہ بھی ہے, وہ والی چیز بھی ہے. اور پھر یہ کہ یعنی کہ بہت سارے ڈفرینٹ ڈفرینٹ سورسز سے جو انہوں نے جمع کیا ہے, وہ والی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یعنی اگر جیسے مثال کے طور پر کہ ہم اگر اس پہ آتے ہیں, بحار الانوار پہ آتے ہیں, تو ہمارے پاس کتنی بن جاتی ہیں, میں خیال تعداد 70,000 کے قریب بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, ریفرنسز کی, کہ اس میں انہوں نے سب کچھ ہی جمع کر دیا ہے, مطلب دعائیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. بحار الانوار خالی حدیث نہیں ہے,
تو اس میں
ہاں, یعنی کہ ان کو جتنا کچھ بھی ملا نا, انہیں کافی کی بھی روایات ہیں, باقی شیخ صدوق کی بھی ہیں, دعائیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے, مطلب ایک کمپلیٹ کمپائلیشن ہے وہ, ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اتنے کمپلیٹ کمپائلیشن میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں پھر وہ بھی ہے, گڑبڑ والی بات بھی ہے, کئی کئی جگہوں پہ وہ چیز بھی ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ شاید شیخ حر عاملی کا وہ ہے سفینۃ البحار کے نام سے اس کے بعد کتاب لکھی گئی تھی. تو سفینۃ البحار انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ٹائٹل اس کو دیا ہے کہ بحار یعنی سمندر یا سیز, سفینہ یعنی اس سمندر میں چلنے کا جہاز, شپ, کہ یوں ہی نہیں ہے, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سمندر وہ نہیں ہے جس میں تم آنکھ بند کر کے چھلانگ مار دو. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک جہاز لے کے چلنا پڑے گا. یعنی اس میں سفینۃ البحار یعنی کہ اس میں سے وہ حدیث ہیں کہ جو اوتھینٹک ہیں یا جہاں پر مسائل ہیں.
میرا مقصد یہی تھا پوچھنے کا
کہ نہیں, اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھی, اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھی. یعنی ہمارے پاس جو بہت ہی زیادہ ایک افسوسناک خبر ہے, اب یہ پتہ نہیں اس کی کوئی مصلحت, بہرحال یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ یعنی آئمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنا کچھ لوگوں کو بتایا ہوگا یا سکھایا ہوگا نا, اس کا بہت کم حصہ ہمارے پاس اویلیبل ہے, بہت کم ہے, بہت کم ہے. اچھا, اس میں سے ضائع بھی ہوا ہے, یعنی کہ خاص طور سے اس قسم کے بھی واقعات ہیں کہ کچھ اصحاب نے, جب جیسے اب عباسی خلفاء کے دور میں, اس میں انہوں نے ضائع بھی کیا یا کہیں زمین میں دفن کر دیں, وہ چمڑے پہ لکھی ہوئی یہ کتابیں وہ گل سڑ گئے, وہ خراب ہو گئے, اس ٹائپ کے بھی مسائل. صحیح ہے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے اصولی طور سے, لیکن اب پتہ نہیں کہ اس میں بہرحال یہ ایک بہت بڑا ڈبیٹ ہے کہ کیا خود آئمہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مین فوکس قرآن پہ کریں اور احادیث کو پھر ہم ایز اے سپورٹ لے کے چلیں، یا کیا ہے اللہ جانے. یہ نہیں، یہ بہت بہت سارے، یہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے، لیکن وہی ہے کہ میں بھی بہت پریشان ہی ایک لحاظ سے رہتا ہوں. یعنی کہ کس لحاظ سے پریشان رہتا ہوں کہ مجھے خدا کے فضل سے ذاتی پریشانی نہیں ہے. یعنی مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس بات کی پریشانی ہے کہ جو ہمارا پریویلنگ سسٹم ہے نا، وہ بہت گڑبڑ میں چلا گیا ہے. یعنی کہ ہماری جو عوام ہے وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا، ایک بڑے ہی عجیب حالت میں
ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، جب
کہ جب کہ یعنی کہ کسی کے پاس کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. صحیح، یہ اور یعنی مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، مجھے جو ہے نا زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے جو بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں حقیقت دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کتنا آڈ وے میں لیتے ہیں کہ دین جس طریقے سے نازل نہ ہوا ہے نہ بتایا گیا ہے، لیکن ہم نے اس کو سکھانے کا طریقہ کیا بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے لوگ ہیں کہ جب ان آئیڈیاز کو لے کے پروان چڑھتے ہیں تو وہ کبھی بھی دین کے اندر توحید اور وحدت کو گریسپ ہی نہیں کر پاتے. وہ پوری کی پوری زندگی جو ہے نا، وہ ایک لائک اے ڈرل، دین کو ایز اے ڈرل لے کر گزار دیتے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں بات یہ نہیں ہے، یعنی کہ ابھی ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ان سورسز کے حوالے سے ہر بات کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی اعتراف نہیں کرتا، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی کہ ہم سے جو ہے نا وہ بڑے بڑے مسائل حل بھی نہیں ہوتے، اور ہم اس بات کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس پرابلم ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ عجیب معاملات ہیں. بہرحال تو ہم اس دعا پہ واپس آتے ہیں کہ یہ ہماری یعنی دعاؤں کی بڑی کتابوں میں، دعاؤں کی بڑی کتابوں میں یہ اس دعا کا ذکر ہے. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ قسم کھاؤں کہ اس دعا میں اسم اعظم الہی ہے تو میری قسم سچی ہوگی، یعنی میں سچی قسم کھاؤں گا، اور جو بھی مجھ پر ظلم کرے یا مجھے اذیت دے تو میں پسند کروں گا کہ میں یہ دعا اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے یا خدا کی مدد کو طلب کرنے کے لیے میں اس دعا سے توسل کروں. اور امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہ علوم الہی کا خزانہ ہے، چھپا ہوا، یعنی چھپے ہوئے علوم الہی کا خزانہ ہے، اور اس بات کی طرف تم متوجہ رہنا کہ کسی ظالم یا منافق کا ہاتھ اس پر نہ آئے، یعنی اس کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ یہ خزانے کی مانند ہے. اور امام زمان علیہ السلام کے جو چار مخصوص نائبین تھے، ان میں سے عثمان ابن سعید، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو کسی بھی امر مہم، یعنی کسی بھی امپورٹنٹ یا ایک بڑے مسئلے کے لیے یا حساس سینسٹیو مسئلے کے لیے نہیں پڑھا، مگر یہ کہ بہت جلدی اجابت سریع کو حاصل کیا. ٹھیک، تو یہ اس کی سند کے حوالے سے ہے کہ اس دعا کا جو سند ہے کہ نواب اربعہ، یعنی امام ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے جو چار میں سے ایک وہ ہیں نائب، ان کی طرف سے یہ دعا آئی ہے، اور پوری اس کی سند انہوں نے کہاں تک لے کے گئے، امام صادق علیہ السلام تک. ٹھیک ہے، تو یہ اس دعا کا جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. या इसका फ़ायदा है, तो ये है कि उन दुआओं में से हैं कि जो बाकायदा बाकायदा आइमा अलैहिस्सलाम से मनकूल हैं। यानी जैसे ज़्यारतों में भी आप गौर करें कि ज़्यारात में भी जो होता है ना, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा माथूर वगैरह माथूर वाला, कि अब ज़्यारतें जो है अमीनुल्लाह है, अब ज़्यारतें अमीनुल्लाह जो है ना वो बिल्कुल बाकायदा इमाम अलैहिस्सलाम से, यानी कि चौथे इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं इमाम अली के कब्र पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने उसको पढ़ा, ठीक है, जो ज़्यारत अमीनुल्लाह। अच्छा, और इस किस्म के जो ज़्यारतें हैं ना, उनको जब आप पढ़ेंगे ना, आपको डेफिनेट फ़र्क लगता है बाकायदा किसी भी उससे, कि आप अगर ज़्यारत अमीनुल्लाह को देखेंगे और उसके मतालब और उसके मतन पे गौर करेंगे ना, तो आपको एक बिल्कुल ही एक जुदागाना एक वो उसका बयान नज़र आएगा। या इसी तरीके से जैसे ज़्यारत जामिया है, जामिया कबीर, अगरचे कि उसका समझना नस्बतन मुश्किल है, उसके अंदर बाज़ औक़ात आपको गुलू और इस टाइप की चीज़ें भी लगती हैं, लेकिन वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने उसको तालीम किया था, और अगर उसकी भी मारिफत इंसान को हासिल हो जाए, यानी क्योंकि एक बात ये होती है ना कि जब इन डेप्थ आपको कोई चीज़ बताई जा रही होती है, तो फिर इंसान को भी उस मेयार का होना पड़ता है उसको।
की सीरीज अलग से हो
इंशाल्लाह दुआओं के बाद जी, ठीक है। तो यानी जैसे ज़्यारत आशूर है, ज़्यारत जामिया कबीर है, ज़्यारत अमीनुल्लाह है, कि जो ज़्यारतें बाकायदा यानी ख़ुद आइम्मा अलैहिस्सलाम से आई हैं उनकी तमाम सनद के हमरा। हाँ, उसमें भी तो यानी वहाँ पर आप इसको देखेंगे ना कि आपको वहाँ पर जो कलेमात और मारिफ मिलेंगे वो फिर बहुत ही यूनिक होते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये उसका मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि अब मैं इसका, अब हम दुआ पहले पढ़ते हैं। दुआ आपने शायद निकाल ली मेरा ख्याल है
फ्राइडे को ही पढ़ी जाती है।
ये, हाँ, इसको कहा गया है कि जुमे में मगरिब से पहले पढ़ने की, इसके लिए रोज़े जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल अअज़मिल अअज़्ज़ल अजल्लिल अकरम। ठीक है, पांच पांच अस्मा हैं जिनका यहाँ पे जिक्र हुआ है, जहाँ से अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। अच्छा, जब सवाल करता हूँ तो सवाल करने के बाद आप, ये चीज़ हमने बहुत दफ़ा देख ली इन्हें सहीफ़े सज्जादिया में भी और दीगर उसमें भी, कि सवाल करने का अदब है, ठीक है। और वो शख्स जो मुंह उठा के जाके अपनी बातें करना शुरू कर दे, वो बेअदब और बदतमीज़ है, ठीक। एक तो ये अदब और तमीज़ के भी खिलाफ़ है, और दूसरा ये कि जब भी हम चाहे सवाल करें या दुआ करें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें बयान करनी है वो क्या करनी है, यानी खुदा के साथ खुदा की अजमत, खुदा की बुजुर्गी, अपनी बंदगी का इकरार, और उसकी बारगाह में अपनी आजिज़ी, और यानी आप समझे बेवकती, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी दुआ और सवाल का मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक। उसका मेन इंग्रेडिएंट है कि अगर इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो वो मतलब खुद ही वो चीज़ एक लिहाज से ज़ाया या बेकार सी हो जाती है जो हम सवाल या दुआ कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो पांच अस्मा जिनका जिक्र आया है इन द बिगिनिंग, अजीम आज़म अर्ज़ अजल और अक्रम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये वाला वर्ड आता है ना, यानी कि अरबी में जब ये तरकीब आती है, जिसकी बुनियाद क्या है, यानी कि अफ़अल या अफ़ज़ल, इसका मतलब नहीं, सुपरलेटिव एक लिहाज से बन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि, यानी आप इसको यूं समझ लें कि अगर इसको किसी से भी आप कंपेयर करें तो ये उससे बेहतर है, ठीक है। यानी आप अगर इसको, यानी कंपैरेटिव है ये, जैसे जब आप अफजल کہتے ہیں نا، افضل کا مطلب کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو جن میں فضیلت دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن افضل کا مطلب کیا ہے کہ ان دو با فضیلت میں یہ زیادہ فضیلت والی ہے، ٹھیک؟ تو اعظم کا مطلب کیا ہوگا کہ دو با عظمت میں یہ زیادہ عظمت والا ہے. تو اس لیے اس ترکیب سے جب بھی کوئی
صفت،
بالکل خدا کی یعنی حقیقتاً نہیں ہے. اب یہاں پر اور لوگوں میں اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم بعض اوقات با عزت یا عظیم سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہم کو با عزت اور با عظمت نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بھی با عزت اور با عظمت ہے، خدا ان سب سے زیادہ عزت اور عظمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو حقیقی معرفت ہے، یعنی کہ جیسے امام علیہ السلام سے جب اسی وزن پہ آتا ہے نا، اکبر بھی اسی وزن پر ہے، ٹھیک؟ تو امام علیہ السلام نے اللہ اکبر کا معنی کیا بیان کیا؟ اللہ اکبر کا معنی آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ خدا دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہے، بلکہ آپ نے یہ بیان کیا کہ خدا ہی بزرگ ہے. یعنی اگر کسی کے لیے بھی کوئی کبریائی آپ کو نظر آتی ہے، کسی کے لیے بھی کوئی بڑائی نظر آتی ہے، تو وہ سب کی سب خدا کی وجہ سے ہی ہے.
سب سے بڑا نہیں کہیں گے
حقیقتاً امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے. اگرچہ کہ لفظی ترجمہ یہی ہے کہ سب سے بڑا، اگر آپ لینگویج میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ کمپیریٹیو ہے نا، یعنی جہاں بھی افضل والی ترکیب آتی ہے تو یعنی افعل ہے ایکچولی لینگویج میں، افعل کہ یہ یا افضل، یہ اس سے زیادہ بافضیلت ہے. تو زیادہ اسی وقت آتا ہے جب آپ دو کو کمپیئر کریں گے، کمپیریزن. لیکن جب خدا کے لیے جب آ رہا ہے اعظم، اجل اور اکرم، تو اس کے اندر چار صفات کون سی ہیں؟ اعظم میں عظیم ہے یا عظمہ ہے، عظمت ہے. اعز میں عزت ہے، اجل میں جلالت ہے، اور اکرم میں کرم ہے. یہ چار صفات ہیں. تو یعنی دعا کیا کہہ رہی ہے؟ کن اسماء کے ساتھ یہ دعا اوپن ہو رہی ہے؟ کہ عزت میں، عظمت میں، جلالت میں اور کرامت میں خدا کے بالمقابل کوئی نہیں ہے. یعنی اے وہ ہستی کہ تمام عظمت، عزت، جلالت اور کرامت تیرے ہی لیے ہے، تو ہی سب سے زیادہ با عظمت ہے، با عزت ہے، اور پر جلالت ہے، اور با کرامت ہے.
لیکن میرے سب سے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی.
آپ اگر نارمل کسی کے لیے کہیں گے نا، اکرم کا ورڈ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی کمپیئر کریں گے. لیکن جیسے امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ تمام الفاظ خدا کے لیے جب آتے ہیں تو ہاں، یعنی جیسے مثال کے طور پر جب ولایت کا ورڈ آپ کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ولایت جو ہے دو طرفہ ہوتی ہے، یعنی قربت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں بھی آپ سے قریب ہوں گا، آپ بھی مجھ سے قریب ہوں گے. لیکن جب یہی ولایت کا ورڈ آپ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ولایت یک طرفہ ہوتی ہے. یک طرفہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر خدا اس قربت کو بگن نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی کر لیں، یہ قربت حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اور قربت میں یہ بات نہیں ہے، وہ دو طرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو ولایت خدا ہے، خدا کی جو قربت ہے، یہ خدا کے اذن سے ہی جنریٹ ہوتی ہے، خدا کے اذن سے ہی پروگرس کرتی ہے، اور خدا کے اذن سے ہی باقی رہتی ہے. یہ فرق، یعنی کہ جب بھی یہ تمام اسماء اور صفات خدا کے سینس میں یا خدا کے ریفرنس میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان میں ایک ایسنشل یا جوہری فرق پیدا ہو جاتا ہے. بنسبت اس کے کہ یہی صفات آپ کسی انسان کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ کن اسماء کے ساتھ آپ نے بگن کیا؟ عظیم, عزیز, جلیل یا جلالت اور کرم. اب یہ اسماء بہرحال بذات خود ایک وہ ہیں, پورا ایک سمندر ہیں کہ جن کو مطلب ایکسپلین کرنا. یا عزت کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے جو ہم نے کئی دفعہ بیان کیا تھا, عزیز یعنی نفوذ ناپذیر, امپینیٹریبل. تو خدا سب سے زیادہ عزیز ہے, یعنی خدا کے ارادے میں, خدا کے کام میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر کے اس کو آلٹر کر دے یا خراب کر دے. وہ اعز ہے, ٹھیک ہے, عزیز نے یہاں پر اعز کا. اور اسی طریقے سے جلالت ہے, کرم ہے. ٹھیک, الذی اذا دعیت به علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمۃ انفتحت. وہ ہے کہ جب اس کو پکارا جاتا ہے, اس سے دعا کی جاتی ہے. دعا کا انفیکٹ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت قریب ہو کر پکاریں اور بلائیں. ٹھیک ہے, دعا یعنی کسی کو بہت قریب ہو کر بلانا, کہ یعنی یہ ایک لحاظ سے پکارنے کے انداز کو بھی دعا کہتے ہیں, یعنی دعا بالمقابل ندا. کہ ندا یعنی دور, دور سے آپ کسی کو آواز دیں, اور دعا یعنی بالکل کسی کو قریب ہو کر بلائیں اور پکاریں. کہ جس کو جب بلایا جاتا ہے ود انٹیمیسی, کس چیز کے لیے؟ اعلی مغالق ابواب السما, یعنی آسمانوں کے دروازے بند ہیں, بند آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے لیے. ٹھیک ہے, جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آسمان کے بند دروازوں کے کھلنے کے لیے جس کو پکارا جاتا ہے بطور دعا, للفتح بالرحمت, کہ وہ دروازے رحمت کے ساتھ کھل جائیں. ان فتحت, تو وہ دروازے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں یہاں پر ایک بہت اہم کنسیپٹ ہے لائف کا, وہ یہ ہے کہ جو سورہ والذاریات کی آیت کے اندر یہ جملے موجود ہیں, وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ. تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ سما میں ہے, اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور وَفِ الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ, زمین میں کیا ہے؟ آیات ہیں, نشانیاں ہیں. جو کچھ بھی نظام ہے نا جو کنٹرول کر رہا ہے زمین کی زندگی کو, ٹھیک ہے, جو زمین کی زندگی کو کنٹرولنگ سسٹم زمین پہ نہیں ہے, آسمان میں, انہیں بلندی, کوئی ایک مقام بلند ہے جہاں پر وہ نظام موجود ہے. ایسے ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سناؤں کہ امیر المومنین علیہ السلام اکثر تشریف لے جاتے تھے گھر سے باہر بیابان میں عبادت کے لیے, نے رات کی عبادتوں کے لیے. تو ایک دفعہ قمبر نے دیکھا کہ آپ اس طریقے سے باہر جا رہے ہیں, تو وہ اپنی تلوار لے کے نا آپ کے پیچھے پیچھے خاموشی سے ہو لیے کہ ان کو ڈر لگا کہ اندھیرے میں کوئی چیز کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو آپ نے آہٹ کو محسوس کی, وہ پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں قمبر, کس لیے آ رہے ہو؟ کہ آپ کی مطلب آپ کو حفاظت کے لیے, آپ اکیلے جا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کس سے بچانے کے لیے آ رہے ہو, اہل سما سے یا اہل الارض سے؟ آسمان والوں سے بچانے کے لیے آ رہے ہو, زمین والوں سے؟ تو انہوں نے کہا اہل الارض, زمین والوں سے. تو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تک آسمان والوں کی اجازت نہیں ہوتی زمین والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, چلے جاؤ واپس. نا نا, پورا نظام ہے, نظام ہے، یعنی کہ ایک بلندی پر ایک نظام ہے جو آپ کی لائف کو کنٹرول، یعنی میں آپ کو دیکھیں ایک مثال، ستاروں سے نہیں، وہ سب نہیں، وہ سب نہیں، نہیں نہیں وہ سب نہیں، وہ سب نہیں، ایک نظام ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی کمپلیکیشن، ایک نظام ہے جو آپ کی اس ظاہری زندگی سے ماورا ہے، اس سے مافوق ہے، اس کے اوپر ہے، نہیں، سما کا مطلب ہے بلندی، سما کا مطلب ہے اینی تھنگ ایگزٹنگ ان اے ہائر ریلم، اسکائی یا ہیون نہیں ہے سما کا مطلب، خدا نے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا ہے، ہاں پورا ایک سسٹم ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایک فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، فیکٹری کے اندر آپ کی سینکڑوں مشینیں چل رہی ہیں، اس کا ایک کنٹرول سینٹر ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام اسکرینز ہوتے ہیں، تمام مانیٹرز ہوتے ہیں، تمام کنٹرول کے بٹنز ہوتے ہیں، یعنی آج کل تو یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے نا کہ جو کمپلیٹلی آٹومیٹڈ فیکٹریز ہیں یا پورے مطلب شاپ فلورز ہیں کہ جن میں تقریباً لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا ایک کنٹرول سینٹر ہے نا، کنٹرول سینٹر، کہ اس تمہاری زندگی کا، اس جو نظام ارضی، اس کا ایک کنٹرول سینٹر ہے، وہ کنٹرول سینٹر کہاں پر ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں نہیں ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، وفِ السماء، وہ ایک بلند مقام پر ہے، یعنی رزق تم زمین پہ ڈھونڈتے ہو، کنٹرول آسمان سے ہوتا ہے، بلندی سے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس بات کو غور کریں کہ صدقہ دینے سے رزق کیسے بڑھتا ہے، یہ زمینی رول ہے یا آسمانی رول ہے، جان دینے سے قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں، زمین کے کسی رول سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ بات،
یہی نا صدقہ دینا، ایک انسان جو جس کے پاس وہ ملکات ہیں، یعنی اس نے ڈیولپ کیے ہیں، تو وہ انسان دے سکتا ہے صدقہ، وہ نکالتا ہے صدقہ، اگر وہ والے ملکات اس میں موجود،
ہاں تو
وہی بات ہوئی نا، پھر وہ آسمانی،
آسمانی یعنی آپ کا جو کچھ بھی آپ کا عبادات کا نظام ہے، کہ جس میں آپ اپنا ٹائم، اپنی انرجی انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو آپ کو فوائد ہوتے ہیں، یہ کون سے قوانین کے تحت، یہ زمینی قوانین کے تحت تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آسمان، یعنی ہم سے اوپر ایک پورا سسٹم ہے، اور قرآن کریم نے کئی جگہوں پر اس کی بات کی ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ہیں، اور خاص طور سے یعنی جب قیامت قریب آئے گی نا، تو قیامت قریب آنے کی سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ آسمانوں کے دروازے کھلنے، ہاں وہ سسٹم جو ہے نا، وہ چیز، وہ والا سسٹم جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور ایک مقصد کے تحت ہی اوجھل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر امتحان ہمارا کچھ نہیں رہے گا، نہیں انسانوں کو، آپ کو انسانوں کو سمجھ روشن ہو جائے گا ان کے لیے وہ پورا نظام، ٹھیک، تو یعنی کہ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ اگر آسمان کے دروازے بند ہو جائیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ ہم، کیونکہ ہمارا جتنا بھی مسئلہ ہے نا وہ ادھر سے حل ہوتا ہے، یعنی زمین کی زندگی کے مسائل آسمان سے حل ہوتے ہیں، اس میں میں آپ کو ایک اور بھی آیت بھی سناؤں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، سورۃ الملک کی آیت ہے، یہ سورۃ الملک 67 ہے، یہ آیت کون سی ہے، نمبر 16 and 17، سورۃ الملک، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، अमिन तुम, क्या तुम अमन में बैठे हुए हो, सुकून से बैठे हुए हो? किससे, किस बात से तुम सुकून में बैठे हुए हो? मन फिस समा ए, के जो समा में है। यख्सिफा बेकुमुल अर्ज, वो तुमको जमीन में धंसा दे, ठीक। और वो जो है ना, वो तुमको जमीन तुमको लेकर कहीं चली जाए या तुमको जाया कर दे। अम अमिन तुम मन फिस समा ए युरसिला अलैकुम हासिबा, या क्या तुम इस बात से अमन में बैठे हुए हो कि जो आसमान में है वो तुम्हारे ऊपर आसमान से या बुलंदी से एक टुकड़ा नाजिल करे, ठीक है। और फिर तुम इस बात को जान लो कि तुम्हें किस चीज़ से डराया गया था, यानी या ऊपर से तुम पर कोई अजाब आ जाए या जमीन में तुम धंस जाओ। ये दोनों चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं? मन फिस समा।
तो
सही।
इसमें लोग इसलिए ज्यादातर, जैसे भाई ने ट्रांसलेट किया था कि आसमान यानी वो कहीं से जा रहा है,
एस्ट्रोलॉजी
जैसे
नहीं,
पत्थर आ रहा है, कुछ
एस्ट्रोलॉजी नहीं।
ये पत्थर मीटियोराइट आके गिर रहा है, जैसा आपने भी बयान किया, तो वो नहीं।
नहीं, यानी कि एक निजाम है जो हमारी मौजूदा जाहिरी जिंदगी से बुलंदी पर, इन्हें कंट्रोल सेंटर है। इसको आप यूं समझ लीजिए कि जो हमारी लाइफ ऑन अर्थ है इसका एक कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। और वो कंट्रोल सेंटर जो है वो टोटली खुदाई निजाम या खुदाई अवामिर या खुदाई अहकाम के तहत ऑपरेट होता है, दुरुस्त है। और उसके बारे में यानी कि ये तमाम, जैसे मैंने आपको बताया कुरान करीम की बहुत सारी आयतें हैं दुआओं में, कि उसको हमें बता दिए, बल्कि पूरा दीन जो है वो हमें इसी बात की तालीम देता है कि हम जमीन पर रहते हुए उस आसमानी निजाम से कैसे हम आहंग हो सकते हैं या किस तरीके से वहां से मैक्सिमम फेवर्स एक्वायर कर सकते हैं। सही। तो यानी कि अब यहां भी आप देखें कि जो हमारा जो बहुत बड़ी खामी जो हमारी मारिफत में आती है, कि बजाय इसके कि हम इस बात को रियलाइज करें कि दीनी जिंदगी यानी कि विद हायर रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस से कनेक्ट होना, उससे कोऑर्डिनेट करना, अब आप अजाब साहब आपके चक्कर में पड़ गए। इन दो बातों में कितना फर्क है। यानी आपकी जो पूरी दीनी जिंदगी की तालीम है, तरबियत है, वो किस काम के लिए? ताकि आप जमीन पर रहते हुए आसमानी जिंदगी से कनेक्ट हो जाएं, ताकि एक मौका जब आपके पास आए या आपका वक्त इंतकाल आए तो आप आसानी से वहां पर मुंतकिल हो सकें, जा सकें। अब वो सब तो गया, वो आप खाली बस अजाब सवाब की गिनती कर रहे हैं बैठे हुए। तो बिल्कुल बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा था ना कि इस बात की तकलीफ होती है। क्या देखें, बात जो है ना, फिर वही बात है कि एक लफ्ज किसी जिस दौर में जिस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, बाद में उस लफ्ज की मानवीयत बदल जाती है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आइमा की लाइफ में भी बहुत कम ऐसे लोग थे जो हायर रियल से कनेक्ट होना चाहते थे, है ना? ये ज्यादा
शायद शायद ऐसा ही हो। हाँ, जाहिर है ऐसा ही हो।
क्योंकि अभी यही वाले एग्जांपल यही हदीस में ली है कि अगर मैं या कोई और जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो पूछते हैं इमाम अली से कि अच्छा क्या है इसका और मतलब।
हमारे पास 100% रिकॉर्ड नहीं है ना उसका, ये भी तो मसला है।
लेकिन ज्यादातर लोग ने यही सवाल पूछे हैं कि
हमें नहीं पता ना।
हाँ, डिबेट भी हुई है
नहीं, हमें
तो
हम
में
हमें हमें एग्जैक्टली हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना उसका। जी,
मतलब जितने भी कंपटीशन हुए हैं, डिबेट्स हुई, वो सब फेकी मसाइल ही हुए कि वो मछली निकली तो हंटर ने मारा था तो हलाल थी कि हराम थी, मतलब वो भी।
और भी हैं, यानी कि जैसे उन्होंने, अगर आप लोग किताबो तौहीद, मैं यकीनन आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ें, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया, अंग्रेजी तर्जुमा भी हो गया, उसमें आपको बहुत आला मतालिब मिलेंगे। और शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना, वो इसी बात को जब देखा था कि उनके दौर में लोग जो हैं वो توحید کے حوالے سے بہت کھسک رہے ہیں ادھر ادھر، تو اسی لیے انہوں نے وہ پوری بک کمپائل کی تھی، وہ پیور احادیث ہیں ائمہ علیہ السلام کی، اس کو آپ ضرور مطالعہ کریں. کیا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے مطلب؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات جو ہے نا مسئلہ وہ انٹرپریٹیشن کا ہے. یعنی کہ اب ایک لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں ثواب اور عذاب، یہ سیم ورڈ جو ہے نا یہ بہت الگ الگ طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی لفظ فقہ، یہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، مطلب آن ریکارڈ ہے کہ لفظ فقہ زمانے رسول اللہ میں کسی اور طریقے سے سمجھا جاتا تھا، یا اس سے ملحقہ اس کے میننگ کچھ اور تھے، آج اس کے میننگ کچھ اور ہیں، یہ اس کا جو معنی مطلب سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، عذاب و ثواب کا جو معنی ہے وہ حقیقتاً کیا ہے؟ قربت خدا اور دوری خدا. یعنی اگر ایک کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی عمل کی بنا پر خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر رہا ہے، یہ اس کا ثواب ہے. اگر وہ کوئی بھی عمل انجام دیتے ہوئے خدا کی ناراضگی اور غصے کو اخذ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، یہ اس کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے ثواب اور عذاب کا. لیکن اب وہ اس کو بدلتے 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 وہ ایک کاؤنٹنگ پہ آ گیا، اور اس میں شاید وہی وہ جو احادیث کے اتنے ہزار اس کا ثواب ملے گا، اتنے ہزار اب وہ چیز، اب میں اس پہ کیا. لیکن جو ریئل جو میننگ ہے جو آپ کو مطلب قرآن سے بہت واضح طور سے نظر آ رہا ہے، ثواب اور عذاب کا یہ معنی ہے. ٹھیک، تو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ جملہ کہ وہ خدا اس کے اسماء وہ ہیں کہ جنہیں آسمان کے بند دروازوں پر اگر انہیں اس کو پکارا جائے، کس بات کے لیے پکارا جائے خدا کو؟ کہ آسمان کے بند دروازے رحمت کے ساتھ، یعنی اب دروازے کھولیں تو عذاب تو نہ ہے نا، کیونکہ جو سورہ ملک کی آیت بتا رہی ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ عذاب بھی تو بھیج سکتا ہے. ٹھیک، بالرحمتے، رحمت کے ساتھ وہ دروازے کھل جائیں، ان فتحت وہ کھل جاتے ہیں. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ إِنْ فَرَجَتْ، اور جب اس کو پکارا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے اس سے، کس بات کے لیے؟ کہ زمین کے عرض کے دروازوں میں جو تنگی ہے، کانسٹرکشن ہے، وہ کھل جائے، وہ وسعت ان میں پیدا ہو جائے. للفرج، فرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز اوپن اپ ہو جائے، تنگی کشادگی سے بدل جائے، تو وہ کشادہ ہو جاتے ہیں. تو زمین کے رستے جو ہیں، آپ دیکھیں کہ جو زمین کے اندر جو دروازے ہیں، یعنی کہ جن میں انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ان میں کیا ہوتی ہے؟ وہ تنگی واقع ہو جاتی ہے، وہ کانسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، انسان کی حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان رستوں پہ آگے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم خدا سے دعا کریں کہ ان رستوں کو ہمارے لیے کشادہ کر دے، واضح کر دے، تو وہ انفرجت، وہ کھل جاتے ہیں. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَتْ، اور جب اس سے دعا کی گئی، عسر یعنی سختی، سختی میں اس سے دعا کی گئی، لِلْيُسْر آسانی کے لیے، تَيَسَّرَتْ، تو وہ سختی آسانی سے بدل جاتی ہے. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَحْتِ لِلنُّشُورِ انتشرت، اور جب اس کو پکارا گیا یا دعا کی گئی اموات پر، یعنی جو مردہ ہیں ان پر، کس لیے؟ کہ ان کا نشر ہو، وہ اٹھ کھڑے ہوں، تو وہ ان تشرت وہ اٹھ جاتے ہیں. وَإِذَا، اب یہاں پر اموات کا جو معنی ہے، ایک تو یعنی کہ وہ بھی ہے کہ جیسے ایک مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ قم بإذن اللہ والی بات، کہ جس میں کسی میت کو انہوں نے کہا قم بإذن اللہ. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر اس کام کے لیے کہ اگر کسی میت کو اٹھایا جائے تو اس کے لیے لسان عیسیٰ چاہیے یا اس جیسی کوئی زبان چاہیے، میری آپ کی زبان سے یہ کام نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اموات کا ورڈ جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ بے ہدایت یا کافروں کے لیے بھی آیا ہے، یعنی جو انسان ہدایت اور اسلام اور ایمان سے محروم ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ میت ہے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ سورہ انعام کی آیت ہے، کیا وہ شخص جو میت تھا مردہ تھا اور پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور اس کے لیے نور قرار دیا جس کو لے کر وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، تو وہ بھی میت ہے. یعنی کہ یہ خدا کے اسم ہیں، اسماء ہیں کہ جو ان مردہ نفوس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو زندگی عطا کرتے ہیں. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَىٰ كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَتْ، اور اگر سختی ہو، کون سی سختی ہو، جنگ کی سختی ہو، غم ہو، درد ہو، نقصان ہو، تکلیف ہو، اس قسم کے چیزوں نے انسان کو گھیر لیا ہو، اور اگر ہم اس خدا کو ان اسماء کے ساتھ پکاریں، کس لیے؟ کہ یہ کشف ہو جائیں، یہ جو ہمارے اوپر پڑے ہوئے پردے ہیں یا جو بادل ہیں سختی اور تنگی کے، تو وہ انکشفت، وہ کھل جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ تھوڑا سا اس کو ریکال کریں، یعنی اسماء الہیہ کے بارے میں کتنی چیزوں کے فوائد بتائیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ نمبر ون، آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، زمین کے تنگ دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں، سختیاں آسانی سے بدل جاتی ہیں، مردے یعنی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نشر کا مطلب ایسے پھیلنا ہے، یعنی اور جو سختی اور تنگی اور مصیبت ہے وہ کشف ہو جاتی ہے، اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان اسماء کے ساتھ میں اس کو پکارتا ہوں، اس سے سوال کرتا ہوں. وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اور وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیس، لیکن فیس نہیں بلکہ جہت کا، کیونکہ خدا کے لیے جب ہم بات کریں گے تو فیس نہیں بلکہ جہت الہی. تو وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اس کے کریم وجہ کے جلال کے وسیلے سے میں اسے سوال کرتا ہوں. اکرم الوجوہ واعز الوجوہ، کہ اس سے بڑھ کر با کرامت اور با عزت کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کوئی جہت، کوئی راہ، کوئی سمت خدا کی سمت سے زیادہ با کرامت اور با عزت نہیں ہے. الذی عنت له الوجوہ، وہ ہے کہ جس کے سامنے تمام وجوہ گردنیں جھکا دیتی ہیں. وخضعت له الرقاب، جن کی گردنیں جھک جاتی ہیں. وخشعت له الاصوات، آوازیں دھیمی ہو جاتی ہیں. ووجلت له القلوب من مخافتک، اور جس کے خوف سے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یعنی خدا کی عظمت اور جلالت اور کرامت اور بزرگی کا ذکر. وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي بِهَا تُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اس کی اس قوت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑیں، زمین پر نہ آ جائیں. اس قوت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. الا باذنک وتمسک السماوات والارض ان تزولا, اور جس نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے, روکا ہوا ہے کہ وہ دونوں زائل نہ ہو جائیں, یعنی ڈسپرس نہ ہو جائیں, ڈسٹروائے نہ ہو جائیں. ٹھیک, اور اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں ان تمام جملوں پر, تو یعنی یہ جملے بہرحال معجز نما ہیں. یعنی کس اعتبار سے کہ 1400 ایئرز پہلے جو آسمانوں اور زمین کا تصور تھا, تو اس میں یہ والا تصور کہ یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں زمین اور آسمان کے جن کا باقاعدہ کوئی سنبھالنا بڑا اہم کام ہے, یا ان کے جو رستے ہیں وہ بہت بزرگ ہیں اور بہت باعظمت ہیں, اس قسم کے تصورات کم تھے. ٹھیک ہے, مطلب ایک جگہ ہے آپ کی, لائک ایک پلیس ہے, ٹھیک ہے, یہ زمین یا آپ کا گھر ہے, وہ ایک آسمان لائک سم تھنگ, ایک مختلف دائرے بنے ہوئے ہیں جس میں مختلف جو ایسٹرونومیکل آبجیکٹس ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. مطلب اٹ لکڈ لائک اے ویری اسٹیبل پلیس. بات سمجھ میں آ رہی, یعنی ایک بڑی اسٹیبل ایک سیٹ جگہ ہے, جیسے یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم جب اس زمین پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ایک ڈاٹ ہے اتنی بڑی اسپیس میں, اور یہ پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے پورا اس کو لے کے, کبھی خیال نہیں آتا نا. اور ہم اس بات کو بھی نہیں سوچتے کہ اگر زمین کے آربٹ کے اندر جو ہے وہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے, گریویٹیشنل فورس پل پش تھوڑی سی زیادہ ہو جائے, تو ہم پتہ نہیں اسپیس میں نکل کے کہاں چلے جائیں, کوئی خیال نہیں آتا نا. یعنی کیونکہ جب ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر کوئی خاص مسئلے ہو نہیں رہے, تو ہمارا دماغ کیا کرتا ہے کہ ایونچولی اس کے اسٹیبل ہونے پر ایمان لے آتا ہے, صحیح. لیکن اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں یا آپ کے پیش نظر وہ چیز ہے کہ یہ پوری کائنات کا نظام اور یہ زمین, یعنی کہ اب یہ زمین ہے, اب یہ اسفیئر خلا میں اٹکا ہوا ہے, بھائی کس نے اس کو تھاما ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو جملے ہیں نا کہ اس کو آسمانوں اور زمین کو امساک کس کو کہتے ہیں, امساک پکڑ کے رکھنا ہے نا, کہ جو حدیث ثقلین ہے کہ تم متمسک ہو قرآن اور اہل بیت سے, تو کیا مطلب ہے متمسک ہونے کا, پکڑ کے رکھو ان کو, ان کا دامن تھام کے رکھو, ان سے اپنے کو جدا نہ کرو. جی ٹھیک, تو تمسک جو ہے امساک, اب یہ ایک بڑا معنی خیز ورڈ ہے, یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے نا یہ کوئی اسٹیبل آبجیکٹس نہیں ہے, آن دیئر اون, کوئی ہے جس نے ان کو اس حالت میں رکھا ہے روک کر جو آپ کو یہ اسٹیبل نظر آتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے, تو یعنی یہ خود یہ جو بیانات ہیں نا یہ اس بات کی طرف مطلب غمازی کرتے ہیں کہ جو انسان بھی یہ جملے بول رہا ہے نا اس کی نظر آسمان اور زمین اور خلقت کے حوالے سے بہت دور تک جا رہی ہے ان کمپیریزن کے جو بھی پریویلنگ آئیڈیاز ہیں اس دور میں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے,
تو ائمہ نے کچھ فیبرک آف سپیس ٹائم کے بارے میں بتایا
کچھ چیزیں ہیں ہیں یہ نہیں جیسے جی دیکھیں میں اب بہرحال وہ باتیں وہ سب وہ سارے باتیں کہیں اور چلی جائیں گی, لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے نا من عرف نفسہ میں, کہ انسان جب اپنی ذات میں اترتا ہے اور تہذیب نفس اور طہارت نفس اور اپنے قلب کے آئینے کو شفاف کرنا شروع کرتا ہے نا, تو تمام خلقت کا پورا نقشہ جو ہے وہ کہاں ابھرتا ہے, آپ کی اپنی ذات میں, کہ جو ہیں
نور بھی تو ایک طرح سے
हाँ, यानी मुझे जो बात समझ में आती है, मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है, ठीक। तो ये वाली बात आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो जुमले बयान हुए तो ये खुद बता रहे हैं कि ये किसी ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। पकड़ के रखने का क्या मतलब है? कि ये स्टेबल नहीं है। अगर इनको ऑन देयर ओन छोड़ दिया जाए तो ये कभी पता नहीं क्या के क्या हो जाए, कहाँ के कहाँ निकल जाए। वो कयामत का हिसाब अलग है,
वो लपेट लेंगे।
हाँ, वो हिसाब अलग है जी। इससे फायदा नहीं है ना, इससे फायदा नहीं है। अगर देखें ये फिर बहरहाल ये अलग मामला आते हैं, ठीक है। ये हो गया। वब मशीयत कल्लती दाना लहल आलमून, और तेरी उस मशीयत के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ कि जिसके आगे क्या है कि तमाम आलमीन जो है वो झुके हुए हैं, नीचे हो गए। वब कलिमत कल्लती खलकता बेहस समावाती वल अर्व। अब ये बताते खुद एक बहुत अहम कंसेप्ट है और बहुत ही डीप कंसेप्ट है, कलेमा इलाही का, कलेमतुल्लाह का। कलेमा खुदा क्या चीज़ है? यानी जिसके बारे में, जैसे एक जगह है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जुमला कुरान में है कि हज़रत ईसा जो हैं वो कलेमा खुदा हैं, ठीक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कलेमा का भी वर्ड। वबे कलेमत कल्लती खलकता, यानी कि कलेमा को अगर मैं समझाना चाहूँ थोड़ा सा, तो आप इसको यूं समझें कि आप अगर किसी भी काम के करने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले वो इरादा कहाँ पे आता है? डीप डाउन खुद आपकी जात के अंदर, सही है, डीप डाउन। और वो जो कलेमा होता है ना, वो तकरीबन कोई वर्ड नहीं होता, वो कोई एक तफसील नहीं होती। आप अगर खुद गौर करें कि मैं एक काम करने का जब आपने इरादा, यानी कि जिसको आप इरादा कहते हैं ना, नीयत, वो भी बहुत बात की बात है, लेकिन जो इंटेंट है, ट्रू डीप इंटेंट है, कलेमा इज सिमिलर टू दैट। इसीलिए कलेमा खुदा जो है ना, वो मोस्ट मिस्टीरियस चीज है। कलेमे यानी कलाम से, जैसे कि जिससे आप एक्सप्रेस करते हैं, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं,
राइटिंग भी हो सकती है, बोलना भी हो सकता है, प्रोग्राम भी लिखना हो सकता है।
यानी नहीं, यानी कलेमे के अंदर के आप इसको समझें कि जो आपका बिल्कुल पहला या ओरिजिनल जो चीज़ आपके अंदर आई है, जिसको आप कोई अभी माना भी नहीं दे सकते, कोई लफ्ज भी नहीं बना सकते,
ठीक है। तो जो पहली आयत थी इकरा वाली, उसके बाद ये वर्ड यूज आया, आपने कहा था कि इकरा,
इकरमा कलेमे का वर्ड नहीं है।
तो सेकंड नहीं, जैसा अल्लाह ने जब हर चीज कल की तो उसे हुक्म दिया कुन। जब आप कोई हुक्म देते हैं, फिर अम्र जो होता है सामने वाले के लिए होता है, तो अल्लाह ने किसको हुक्म दिया?
किसको हुक्म दिया?
किसे?
नहीं नहीं, एक चीज का इरादा है, इज़ा अरादा, इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन। तो किसके लिए कुन आया? शै के लिए, के हो जा, जी हो जा। यानी हो जा का मतलब है कि उसको एक एग्जिस्टेंस मिल जाए।
तो ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कुन, ये तो किस, फिर से वही है ना कि पहले हम है, तो हम सामने वाले को दिया जाता है।
इसमें सामने वाले की बात नहीं है, इसमें सामने वाले, थोड़ा सामने वाले की बात नहीं है, ठीक है। सामने कोई नहीं है, जैसे कि एक शय है, جس کو وجود میں آنا ہے، تو یعنی اس کا وجود پیدا ہو جائے. جی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، وہ شے قابل ذکر نہیں تھی، یعنی کہ وہ شے جو کلمہ خدا کے طور پر تھی لیکن وہ قابل ذکر نہیں تھی. قابل ذکر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس اپنی کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی، کوئی اویئرنیس نہیں تھی، اس کو خود نہیں پتا تھا میں کون ہوں. کلمہ کن جب شے کے لیے جاری ہوا تو اسے کیا مل گئی؟ وہ اس حالت سے نکل کر اپنی ایگزسٹنس میں آ گئی، اس کو ایک حقیقت مل گئی. اور جب فیکون والی بات آئی تو وہ اس ڈومین میں آ گئی کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہے.
تو کلمہ ایک ورب ہے؟ ورب ہے
نا؟ نہیں، ورب نہیں.
پھر کیا ہے؟
ناؤن ہے.
ناؤن ہے لیکن آرڈر ہے.
نہیں، ایک سمجھ لیں کہ پروفاؤنڈ ادارہ ہے، ارادہ ہے.
ایگزامپل دے سکتے ہیں ریئل ورلڈ؟
میں بتا تو رہا ہوں ان کو کہ جب آپ کسی بھی شے کے کرنے کے لیے کچھ بھی انٹینٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو اوریجنل انٹینٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو ڈیپ ڈاؤن آپ کے اندر ہوتا ہے.
جیسے فار ایگزامپل تھیوریٹیکل فزکس میں کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا ہے، سب دماغ میں ہی ایک تھیوری بنا لیتے
ہیں. نہیں، وہ سب نہیں ہے.
میں وہاں تک
وہ سب نہیں ہے.
نہیں، فار ایگزامپل آئنسٹائن نے ایک ایزی کوٹ ایمسیس کا اس کے پاس پہلے سے تھی، لیکن اس نے اس کو پروف کر کے الگ طریقے سے دکھایا. تو جو وہ اس کے دماغ میں آیا یہ وہ کلمات،
یعنی جو ایک چیز بالکل اوریجنلی آپ کے اندر کریٹ ہوتی ہے، کہ جو ابھی آپ جس کو نہ کوئی معنی پہناتے ہیں، نہ کوئی لفظ ہے، نہ کوئی پریکٹیکل شیپ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی. یعنی بالکل آپ کی، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ نے سوچا کہ میں فلاں کام کروں گا، میں ایک جگہ جاؤں گا. اب یہ بالکل ڈیپ ڈاؤن یہ چیز کیا ہے، کس شکل میں آپ کے پاس؟
لیکن اس کے پہلے اس کے پاس آبزرویشن ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ کلمات ایک پیور فارم میں آبزرویشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے، جیسے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں.
آبزرویشن پہ ڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہوا؟
کیونکہ جیسے ہم لوگ کوئی کلمات کرتے ہیں تو ہم لوگ پہلے جو بھی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں.
کلمے کا مطلب آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ واٹ وی اسپیک اور واٹ وی کمیونیکیٹ.
ڈیپ پروفاؤنڈ تھاٹ ہی ہے، بٹ دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن یور نالج.
ہاں ٹھیک ہے، تو خدا بھی اپنے علم اور خدا بھی اپنے علم کی بنیاد پر ہی کام کرتا ہے. خدا کون سا بغیر علم کام کرتا ہے؟ خدا بھی تو علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہی کام کرتا ہے. تو وہ کلمہ کے جو کسی بھی شے کی خلقت کی بنیاد بنتا ہے، خلقت بہ السماوات والارض، وہ کلمہ کہ جو جس کے ذریعے سے تو نے آسمان اور زمین کو خلق کیا. وبحکمتک اللتی صنعت بہ العجائب، اور تیری اس حکمت کے وسیلے اور واسطے سے کہ جس کے ذریعے سے تو نے عجائبات کو مینوفیکچر کیا. تو عجائبات کی مینوفیکچرنگ کس سے؟ بے حکمت ہے. خلقت کی بنیاد کس پر ہے؟ کلمہ خدا پر ہے، کلمہ خدا پر ہے. وَخَلَقْتَ بِهَا الظُّلْمَةَ، اچھا اس کے بعد جب تو نے تمام آسمان اور زمین اور نظام کو خلق کیا تو اس کو بنیادی طور سے دو حصوں میں رکھا. اب میں یہیں پر یہ تقریباً روک دوں گا اس کے بعد، کہ وہ خلقت بہ الظلمت، اس میں ایک حصہ کیا قرار دیا؟ ظلمت اور تاریکی کو. اور جعلتہا لیلا، اور اس کو قرار دیا لیل یا رات یا اندھیرا. وجعلت اللیل سکنا، اور لیل کو قرار دیا باعث سکون. وخلقت منہ النور، اور اس میں سے ایک حصہ قرار دیا نور، روشنی. وَجَعَلْتَهُ نَهَارًا، اور اس کو قرار دیا دن. وَجَعَلْتَ النَّهَارَ نُشُورًا مُبْصِرًا، اور نہار کو کس کام کے لیے رکھا؟ کہ تم پھیل جاؤ اور اس میں تم دیکھو اور آبزرو کرو. ٹھیک، تو یعنی کہ جو یہ نظام بنایا خدا نے، اس نظام کو خدا نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ کیا ہے، ایک ظلمت پر مبنی ہے، تاریکی ہے جو لیل ہے، اور ایک نور ہے جو نہار ہے یعنی دن ہے. وَخَلَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اور اسی کے ذریعے سے، یعنی کس کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے تو نے سورج کو خلق کیا، اور سورج کو کیا قرار دیا، ضیاء یعنی روشنی دینے والا. وَخَلَقْتَ بِهَا الْقَمَرَ وَجَعَلْتَ الْقَمَرَ نُورًا، اور اپنی حکمت کے ذریعے تو نے چاند کو خلق کیا اور اس کو کیا قرار دیا، نور. وَخَلَقْتَ بِهَا الْكَوَاكِبَ، اور اپنی حکمت سے تو نے تاروں کو خلق کیا، وَجَعَلْتَهَا نُجُومًا وَبُرُوجًا. نجوم کا مطلب، نجم کا مطلب کیا ہوتا ہے، چمکتا ہوا، چمکتا ہوا، چمکتا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، نجم یعنی چمکتا ہوا، جو تارے ہیں ان کو تو نے ٹوئنکلنگ بنایا. وہ بروجن، بروج کس کو کہتے ہیں، بروج کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کا جھرمٹ، جھرمٹ یعنی جہاں پر ستارے جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اے کانسپیکوس اسپیس ان دا اسکائی. تو آپ کو ایک جگہ جو باقاعدہ جس پر آپ کی نظر ٹھہرتی ہے، وہ ایک تارے پہ نہیں ٹھہرتی، بلکہ کب ٹھہرتی ہے، یعنی یا تو وہ بہت زیادہ چمکنے والا ہو یعنی نجم ہو، یا جھرمٹ ہو یعنی برج ہو، ٹھیک. تو نے جس طریقے سے انہیں کواکب کو بنایا، تو ان کو کیا قرار دیا، نجم اور برج، بروج. وَمَصَابِيحَ وَزِينَةً، اور ان کو تو نے چراغ بنایا، زینت، آرنامنٹ بنایا، خوبصورتی کا ذریعہ بنایا آسمان کی. وَرُجُومًا، اور ان کو تو نے رجم کرنے والا، پتھر کے طریقے سے پھینک کر مارنے والا بنایا. یہ کیا جملہ ہوا، رجومن، یہ کس کے لیے، پھینک کر مارنے کے لیے، شیاطین کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جتنا بھی آپ کو ستاروں کا نظام نظر آ رہا ہے نا، یہ سب آسمان اول ہے، ٹھیک. آسمان کیوں آسمان اول، میں اس کی وضاحت کر دوں کیوں آسمان اول ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس بات کو بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ شیاطین رسول خدا کی ولادت سے پہلے ان کو اس بات کی پرمیشن تھی، یعنی جنات، کہ وہ آسمان سے گزر کے اور اوپر، یعنی وہ جو اوپر والا سسٹم ہے نا، وہاں تک جا سکتے تھے، اور وہاں وہ اوپر والے کنٹرول سینٹر میں کیا ہو رہا ہے، وہ ان کو کوئی سنگن مل جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ نیوز لے کر وہ یہاں نیچے آتے تھے، اور انسانوں میں جو ان کے وہ تھے ساتھی، ان کو بتاتے تھے، تو جی جنات نے یہ بتا دیا، وہ بتا دیا، ٹھیک. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ دروازے ان پر بند ہونا شروع ہو گئے، اور رسول خدا کی ولادت کے بعد وہ دروازے کمپلیٹلی کلوزڈ ہو گئے جنات پہ. تو وہ جو پورا نظام تھا کہانت والا اور نجومیوں والا اور وہ سب جو چل رہا تھا، وہ کلوز ہو گیا. یعنی اب اس کے بعد خالی اٹکل پچو والا نظام ہے کہ گیس ورک ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ وہ نہیں ہے کہ پہلے جو جنات جا سکتے تھے اور خبر لے سکتے تھے. تو اب اگر جنات میں سے کوئی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو گارڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو وہ پھینک کر مارتے ہیں، جس کو یعنی جو میٹیورائٹ، اب جو بھی وہ ہے، حقیقتاً وہی ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ رجم وہ ہے کہ جس طریقے سے پتھر سے مار کے بھگایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے. تو یہ جتنا بھی آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ سمائے دنیا ہے، یہ فقط سمائے دنیا ہے.
تو مطلب جنات کو یہ اجازت تھی کہ دوسرے ڈائمنشن میں کیا ہو رہا ہے یا دوسرے رن میں کیا ہو رہا ہے اس کو سن لیں،
اس کا کچھ پتہ چلا سکتے تھے وہ، یا بعض اوقات ان کے جیسے وہ وہاں کے بارڈر پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کچھ سنگن لے لیں. آسمان پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان، نہیں پتہ، ہو سکتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वाली बात दुरुस्त है, तो मे भी
मुवक्किल वगैरह कहते हैं कि
हाँ
ये भी उसी उसका कुछ है कि हम काफी मैंने सुना है कि बहुत होते हैं
जिन्नात और इंसानों की जो दोस्ती है ना वो इसी किस्म की कि जिन्नात जो हैं उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ज़ाहिर है उनकी खिलकत डिफरेंट है हमसे, दे कैन ट्रैवल इन स्पेस इजीली।